الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی روحانی اور مادی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر دل و جان سے شکر ادا کرتے رہیں. یہ شکر کی نعمت اللہ کی دی ہوئی عطاؤں کو دوام بخشتی ہے، نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے. مادی نعمتیں ہوں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ترقی کا وعدہ فرمایا، اور روحانی لحاظ سے بھی جو نعمت جس پر شکر ادا کیا جائے تو اللہ پاک اس میں استقامت عطا فرماتے ہیں. رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، نیک محفلوں میں حاضری کے موقع ہو جاتے ہیں. ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا صرف اللہ کی رضا ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی بھی چیز مطلوب نہیں ہے. اور یہ جمع ہونا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نہ انبیاء ہیں، نہ صدیقین، نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، ان کو جو رتبے اور مقام ملیں گے تو انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، ان کے مرتبوں پر حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنے مقام دیے گئے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں میں عام کرتے ہوں گے، اچھائی کا حکم کرنے والے، نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ خاصہ نے بندگان ہوں گے، اللہ کے وہ خاص بندے ہوں گے جو اللہ کو اللہ کے بندوں کے نزدیک محبوب بناتے ہوں گے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے والے ہوں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو محبوب بنانے والے، کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت سما جائے اور اللہ کی ذات اس کے لیے بندے کے دل میں محبت ہو اور اللہ محبوب بن جائے، لیکن بندوں کو اللہ کی نظروں میں محبوب بنانا یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ باتیں ان کو بتاتے ہیں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور جو کام اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں، اور ان کاموں سے ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو کام اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں، جن کاموں کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو جب لوگ سنتے ہیں تو ان کاموں کو اپناتے ہیں جن کو کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا، اور وہ کام اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں، تو اس کی برکت سے وہ بندے بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور ان کاموں سے بچتے ہیں جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچتے ہیں جو کام اللہ کو ناپسند ہیں. تو اچھائی کو اپناتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، تو اس طرح سے بندے بھی اللہ کے محبوب اور اللہ بھی بندوں کا محبوب. محبت جانبین سے ہو جاتی ہے کہ ہر صاحب ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، لیکن محبت کی شمع لو ہوتی چلی جاتی ہے. اس محبت کی چنگاری کو آگ کا شعلہ بنانے کے لیے جس طرح بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو اس کو چارج کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایمان کی محفلیں ہیں کہ جہاں کہیں انسان کو موقع ملے، نیک صحبت میسر آئے، تو وہاں جب جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں تازگی آ جاتی ہے. بہت ساری وہ چیزیں جو انسان نے پہلے بھی سنی ہوتی ہیں لیکن دل دماغ سے اوجھل ہو چکی ہوتی ہیں، دوبارہ سے یاد دہانی ہو جاتی ہے. کئی ایک نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بہت بڑی رہنمائی مل جاتی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے. اور بالخصوص اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی یہ دستور اختیار فرمایا کہ سابقین کے تذکرے اور واقعات، گزشتہ انبیاء کے اور انبیاؤں کی امتوں کے بہت سے واقعات قرآن کریم میں اتارے، اور ساتھ میں فرما دیا کہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے طور طریقوں کو بیان کیا تاکہ آنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کے اصول منضبط ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے دوستوں کے واقعات میں ان کی باتوں میں ایسی نورانیت ہوتی ہے کہ جب اللہ والوں کی باتیں انسان سنتا ہے تو خود بخود اس میں بھی نیک جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی انہی کی طرح نیک سیرت بن جاؤں، نیک صورت بن جاؤں، اور میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں. تو ان محفلوں میں ہمارا اور آپ کا جمع ہونا یقیناً نفع سے خالی نہیں. انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی انہی کا ساتھ نصیب فرما دیں گے کہ جو کوششیں کرنے والے ہیں، محنتیں کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا اور محبت میں اپنا وقت اللہ کے لیے لگانے والے اور کام کی باتوں کو سن کر ان کو اپنانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دستور دیا، جو طریقے دیے، اس میں دنیا کا بھی نفع ہے اور آخرت کا تو نفع ہے ہی یقینی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس آتے تھے، نصیحتیں لیتے تھے، آخرت کی یاد تازہ کرواتے تھے، بسا اوقات دنیاوی الجھاؤں میں مبتلا ہوتے تو اس کے لیے بھی آپ سے پوچھتے تو آپ کو یہ دعا ارشاد فرما دیتے. تو دین اور دنیا دونوں نفع دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. اگر ہم قدردانی کریں گے تو یقیناً ہم بھی نفع اٹھائیں گے، فیض یاب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا کہ جو بھی شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 4 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب بظاہر کتنی مختصر سی سورت ہے جس کو اللہ پاک نے تہائی قرآن کے برابر درجہ دیا اجر و ثواب میں، اور تعین آپ نے فرما دیا کہ 12 مرتبہ جو بھی فجر کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو 4 قرآن کریم کے برابر اس نے ثواب پا لیا. یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے کہ اگر انسان مختصر وقت میں ان چیزوں کو اپنے عملی زندگی میں اپنا لے، خود بھی معمول بنا لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو عمل ہو، جس عدد کے ساتھ، جس تعداد کے ساتھ ہو، اس میں اپنی ایک برکت ہے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیاوی حساب سے بھی انسان چاہتا ہے کہ میرا بچاؤ ہو، تحفظ ہو، نقصانات سے بچا رہوں، فرمایا کہ صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لو، سورہ فلق 3 دفعہ پڑھ لو، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ لو، شام غروب ہونے تک تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور امان میں آ گئے، کوئی بھی دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. مغرب بعد دوبارہ سے ان تینوں صورتوں کو 3-3 دفعہ دوبارہ پڑھ لو، صبح ہونے تک تم اللہ کے محفوظ قلعے کے اندر ہو، کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ نسخے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن اس قدر جاندار اور وزندار ہیں. ابھی تسبیح فاطمی جو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اتنی مختصر سا عمل ہے لیکن اس قدر جاندار وزن ہے، یہ اس قدر جاندار عمل ہے کہ جو بھی اس کو معمول بنا لیتا ہے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محنت کر کر کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، چکی پیس پیس کے تھک جاتی تھی، تو غلام اور لونڈیاں آئی ہوئی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جاؤ تم بھی کوئی لونڈی لے آؤ گھر کی خدمت کے لیے، کام آسان ہو جائے. تو گئیں اور بتایا کہ یا رسول اللہ کام کر کر کے ہاتھ تھک جاتے ہیں اور مشکل کی وجہ سے گٹے پڑ گئے. آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک لونڈی کے بجائے 2 لونڈیاں، 10 لونڈیاں دے دی جائیں، لیکن آپ نے یہی تسبیح سکھائی کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اور رات کو سوتے وقت بھی پڑھا کرو. فرمایا کہ یہ غلاموں اور لونڈیوں سے لاکھ درجے بہتر ہے. اب بندہ ذکر اللہ کے ذریعے سے جب یہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس عمل کے اندر اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو لونڈی اور غلاموں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے کام میں پھر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو آپ نے تو دنیا کے بھی نفع دیے ہیں، آخرت کے بھی نفع دیے ہیں، ذخیرہ احادیث بہت بڑے بڑے نفعوں سے بھرا ہوا ہے. صحابی آپ کی خدمت میں آئے، بوڑھے تھے، عمر رسیدہ، حضرت قبیصہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عمر زیادہ ہو چکی، اعصاب کمزور ہو چکے، ہڈیاں کمزور ہیں، ڈر لگا رہتا ہے کوئی نہ کوئی کسی بیماری کا کوئی اٹیک نہ ہو جائے، تو کوئی چیز مجھے سکھا دیں تاکہ میں محفوظ رہوں اور وہ چیز مجھ کو نفع پہنچائے. کتنا مختصر سا عمل آپ نے دیا، فرمایا کہ فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بس 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. فرمایا کہ ان تین کلمات کو پڑھ لیا کرو ساری زندگی تم اندھے پن سے، کوڑھ کے مرض سے، فالج کے حملے سے محفوظ رہو گے. یقین صادق ہو، ایمان کامل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا اعتماد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور سچا ہے نہیں. حضرت صادق و مصدوق نے ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل دیا، لیکن ایسا وزندار، ایسا تحفظ فراہم کرنے والا. فرمایا کہ صبح فجر کے بعد تین دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی، یہ پڑھ لیا کرو. اس پڑھ لینے کی برکت سے تین بڑی بڑی مہلک اور خطرناک بیماریاں کے جو انسان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی ہیں، خدا نہ کرے بینائی چلی جائے، دنیا اندھیری ہے، کوڑھ کا مرض ہو جائے، اعضا گل جاتے ہیں، جسم میں داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں، اور تیسرے نمبر پر فالج ہو جائے تو انسان بالکل اپاہج ہو کر رہ جاتا ہے. فرمایا کہ فجر کے بعد یہ تین کلمات پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان تین بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے. فرمایا کہ جب تم آ رہے تھے، کوئی بھی درخت، کوئی بھی پتھر اور کوئی بھی مٹی کا ڈھلا ایسا نہیں تھا جو تمہارے لیے دعائے مغفرت نہ کر رہا ہو. یہ اسلام کا بوڑھا انسان ہے کہ اسلام لائے ہیں، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے کے اندر چل رہے ہیں، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں، یہ اسلام کے ہر بوڑھے کے لیے پیغام ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے. تو اللہ کی یہ بے جان مخلوق جو ہمیں بظاہر بے جان دکھائی دیتی ہے، اگرچہ ان میں بھی اپنی لحاظ سے جان ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکیزگی بیان نہ کرتا ہو. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو ہم نے تھوڑا سا علم دیا ہے، کائنات کا علم تو، ذرے ذرے کا علم تو اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھ لیا تھا کہ یا رب، یہ مینڈک جو ٹرٹ رہتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ٹرٹ راحت کے اندر ہزار مرتبہ میری تسبیح بیان کر لیتا ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی، ذرہ ذرہ اس کی کبریائی بیان کرنے والا، اس کی حمد و ثنا کرنے والا. تو اسلام کے اندر اگر کوئی شخص بوڑھا ہو گیا تو اس کی اللہ پاک نے اتنی قدر و منزلت رکھی. فرمایا کہ جہاں جہاں سے تم چلتے آئے ہو، ہر پتھر، ہر ڈلا، ہر درخت تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا. یہ قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاں مومن مسلمان کی، کہ جب وہ اللہ کی مان کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں. جس طرح طالب علم کے لیے فرمایا ہے کہ جب علم کی طلب والا بندہ قدم بڑھاتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے لا کے بچھا دیتے ہیں. یہ اللہ کے کلام کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اعزاز ہے کہ انسان بھلے شہری ہو، دیہاتی ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، عرب ہو، عجم ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں. جب وہ طلب علم کے لیے نکلا ہے، جس چیز کی تلاش میں نکلا، وہ عظیم الشان ہے. اب اس کی عظمت شان کہ جو بھی اس کی طلب کے لیے نکلے گا، فرشتے اس کے اعزاز میں اپنے پر بچھائیں گے. دنیا کے اندر تو قالین بچھا دیے جاتے ہیں، چند پیسوں کے، چند ٹکوں کے، جس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں. لیکن وہاں اللہ تعالی کی وہ نورانی مخلوق، وہ مقدس مخلوق کہ جو بالکل پاکیزہ ہیں، ان کو اللہ پاک نے ذمہ داری دے دی کہ میرا بندہ آ رہا ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ان کی لائی ہوئی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے چلا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کی طلب میں نکلنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. ہم اور آپ بھی جب گھر سے نکلیں، اگر اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہم چلے ہیں، چلو علم کی طلب میں، کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، بزرگان دین کے دستور زندگی، اس کو سیکھیں گے، سنیں گے اور اس کو عمل میں لائیں گے، سچی طلب کے ساتھ نکلیں گے، تو ہم بھی یہ فیض پا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. نیت صاف، منزل آسان. اللہ تعالی نے تو جنت کے واجب کرنے کے لیے مختلف انداز رکھ دیے. اگرچہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں کہ تو اپنی زندگی غفلت میں گزارے، یہ انسان کی شخصیت کو زیب نہیں دیتا کہ ایک اہم مقصد کے تحت وہ دنیا میں آیا ہے، اپنے مقصد کو فراموش کر کے غفلت میں زندگی گزارنے لگ جائے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے حاضرین صحابہ سے پوچھا جو موجود تھے، آج کے دن تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے رکھا. آپ نے پوچھا کہ آج کے دن تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی، کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے کی. بیمار اللہ کا اتنا مقرب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ پاک کی نگاہوں میں اتنی محبت ملتی ہے کہ بیمار کے پاس جا کر اس کا حال پوچھنے والا، اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرنے والا، دل جوئی کرنے والا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، دو بول بولنے والا، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ اگر یہ بیماری آئی ہے تو گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، درجات کی ترقی کا ذریعہ بنے گی. دو میٹھے بول بول دیے، اس کو تھوڑا حوصلہ دلا دیا کہ بیماری تو آتی ہے، حوصلہ رکھو انشاءاللہ درجات کی بلندی ہوگی. محبت کا اظہار کر دیا بیمار کے پاس جا کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو اس مریض کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ کی نگاہوں میں کتنا مقرب اور محبوب ہوگا کہ بندہ لاچار ہو گیا، بیمار ہو گیا، کمزور بے بس پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو رحمتیں اس قدر ہیں کہ جب اس کے پاس آنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں مغفرت کی، صبح کو عیادت کی تو شام تک، شام کو عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہوتے ہیں بہت سے بندوں کے، کہ بندہ جس مقصد کو سامنے لے کر چلتا ہے، مقصد اگر نیک ہے، عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وزندار بہت ہے، ثمرات بہت ہیں. تو غرض یہ کہ آپ نے پوچھا کہ آج کے دن کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کی. آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہوا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں شریک ہوا. ہر چیز میں ماشاءاللہ سبقت لے جانے والے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر پوری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ ترازو میں تولا جائے تو حضرت ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا. چوتھا سوال آپ نے فرمایا کہ آج کے دن تم میں سے کسی نے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کھلایا. چاروں خوبیاں ایک دن جمع تھی کہ روزہ بھی رکھا، مریض کی عیادت بھی کی، کسی مومن مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے، اور مسکین ضرورت مند بھوکے کو کھانا بھی کھلایا. فرمایا کہ جس میں یہ چاروں خوبیاں جمع ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں. عمل دیکھے جائیں بظاہر کتنا آسان ہے، اگر انسان ان کو اپنانا چاہے کوئی مشقت نہیں. ہم میں سے کتنے ہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو روزے رکھنے کے معمول کو اپنائے ہوئے ہیں، جمعرات کے روزے رکھنے کے عادی ہیں، پیر کے روزے رکھنے کے عادی ہیں، یا ایام 20 کے روزے رکھنے کے عادی ہیں. اللہ پاک استقامت بھی دے، قبول و منظور بھی فرما لے. یہی محنتیں عشق و محبت کے ثبوت ہوتے ہیں کہ بندہ چھپ چھپ کے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے. یہی محبت کا اظہار تو کام آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اصلی محبت کرنے والا اور نقلی محبت کرنے والا. مجنوں جو محبت کے ڈھکوسلے کرنے والا تھا، دو نمبر ہی آ کر اس نے ڈیرا جما لیا تھا. لیلا کو پتا چلا کہ مجنوں میرے قریب میں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، تو دودھ کا پیالہ بھیجتی تھی، یہ گٹا گٹ پی جایا کرتا تھا. دو نمبر ہی مجنوں تھا. ایک دن لیلا نے خالی کٹور اپنے خادم اور غلام کو دیا اور کہا کہ جاؤ آج سے کہو کہ اس کو خون سے بھر دو. جب یہ خالی کٹورا لے کر وہاں پہنچا تو اس وقت اس مجنوں سے جب کہا کہ آج خالی کٹورا لیلا نے بھیجا اور کہا کہ اپنا خون اس میں بھر دو، کہ چھکے چھوٹ گئے. بلڈ پریشر کبھی ہائی ہوتا ہوگا، کبھی لو ہوتا ہوگا. اس نے کہا یہ دودھ دینے والی جو بات آئی تو کہا کہ اصل میں یہاں پر دو مجنون بستے ہیں، ایک دودھ پینے والا اور ایک خون دینے والا. میں تو دودھ پینے والا مجنون ہوں، اور وہ دیکھو سامنے جو درخت کے نیچے ایک اور وہ دیوانہ پڑا ہوا ہے، وہ خون دینے والا مجنون ہے، اس کے پاس جاؤ وہ خون دے گا. اصلی اور نقلی ایک نمبر اور دو نمبر ہر زمانے میں رہے ہیں. اس مجنون کو مجنون بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے کہا گیا. جس طرح صحابہ اکرام کے اندر بہت سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ لقب مل گیا، وہی لقب ان کے لیے مشہور اور معروف ہو گیا. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم تھے، صفہ کے اندر جو خاص طلبہ تھے کہ جن کا مشغلہ ہی قرآن و حدیث کو یاد کرنا، دہرانا اور اس کو محفوظ کرنا. فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا سنتے ہیں. کفر کی حالت میں تھے، قبیلہ دوست کے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا مانگتا تھا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ہم نشین دے دے. یسرلی، اے اللہ میرے لیے آسان فرما دے، مجھے میسر کر دے جلیسن صالحہ، کوئی نیک ہم نشین، کوئی نیک دوست. اتنی چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا، فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی دے دی. آخر کے 3-4 سال پائے ہیں صرف، لیکن اسی میں اتنا بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا کہ امام المحدثین ہے، تمام کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والی ذات. تو ایک دن طلبہ کی جیسے عادت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مشغلے بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایک بلی کا بچہ کہیں آ گیا، اس کو اپنی آستین میں بٹھا کر جھولا جھولا رہے تھے، کھیل رہے تھے، اس کو پیار کر رہے تھے، چمکار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، ارے او چھوٹی سی بلی کے ابا کیا کر رہے. بس یہ ابا ہریرہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، یہی لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ صحابہ کے اندر پھر ابو ہریرہ کے نام سے جانے پہچانے لگے. ایک بڑی اچھی دعا دے گئے، فرمایا کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما، ابو ہریرہ کی والدہ کی بھی مغفرت فرما، اور جو ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما. صحابی رسول کی دعا اگر ہم لینا چاہیں تو اپنی دعاؤں میں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کر لیا کریں گے. یا اللہ ہمارے سر کا تاج حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرمائے. تو ہم جب اس کے مزداق میں ہو جائیں گے تو حضرت ابو ہریرہ کی دعائے مغفرت ہمیں مل جائے گی. آپ کے ایک صحابی تھے، اٹھاتے تھے مال، لوٹ کرتے تھے، بڑے بڑے قافلے کے سامان لے کر چلتے تھے. آپ نے ان کہا یہ تو سفینہ ہے پورا. اس دن سے ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا، سفینہ یعنی بڑا جہاز. تو فرماتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا تھا، لیکن مجھے اس بوجھ کی وزن بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. تو باہر کیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ اتنے زیادہ معروف اور مشہور ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ ناراضگی ہو گئی، روٹ کے باہر آ گئے، مسجد نبوی میں مٹی پا کے لیٹ گئے. آپ کو جب پتہ چلا تو آپ چلے آئے اور آ کر آپ نے آواز دی، یا ابو تراب، یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھو. اس دن سے ان کی کنیت ابو تراب پڑ گئی. کئی ایک صحابہ اکرام ہیں کہ جن کے لیے اس قسم کے الفاظ ان کے نام اور ان کی کنیت کے طور پر مشہور اور معروف ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اور آپ کے صحابہ کا دور بڑا ہی مبارک دور ہے، اور ایسا پاکیزہ دور ہے کہ اس دور کی یادیں جب انسان کرتا ہے تو ایمان تازے ہوتے ہیں، اور ایک ایک بزرگ، ایک ایک ہستی، ان کے ایمان اتنے مضبوط. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی درویش خدا مست انسان تھے، اور بالکل ہی فنائیت کے اندر ڈوبے رہنے والے. جب آخر وقت آیا تو ساتھ میں صرف صاحبزادی ہیں اور اہلیہ ہیں، اور بیابان میں ہیں، اور سارے لوگ بستی والے گئے ہوئے ہیں. اس موقع پر فرمانے لگے کہ جاؤ باہر انتظار کرو، کوئی نہ کوئی قافلہ آتا دکھائی دے گا جو میری تجہیز و تکفین کریں گے اور میرے لیے قبر کی کھدائی وغیرہ سارے معاملات. بیگم حیران ہے کہ یہاں دور دور تک سناٹا چھایا ہوا ہے اور یہ عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں، اور بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ تم بکری ذبح کرو، کھانا تیار کرو کہ مہمان آنے والے ان کا اکرام کرنا. یہ حیران ہے کہ یہاں دور دور تک سناٹا چھایا ہوا ہے اور باتیں عجیب و غریب ہو رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ ان کے دلوں میں ایسی پیوست ہو جاتی تھی کہ پتھر کی لکیر بن جاتی تھی. جب بیوی نے تعجب کا اظہار کیا اور بیٹی پریشان ہوئی کہ ابا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں آخر وقت میں، تو پھر بتایا کہ بات ایسی ہے کہ ہم چند ایک افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا، ایک اندازہ دیا تھا کہ تم میں کا ایک شخص بیابان میں مرے گا، انتقال ہوگا، اور ایک جماعت آئے گی جو اس کی تجہیز و تکفین کا عمل انجام دے گی، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل جنت ہوں گے. اس قسم کی پوری ایک بشارت سنائی اور فرمایا کہ سارے کے سارے اس وقت جو ہم جتنے بھی ساتھی موجود تھے وہ سب کے سب اللہ کو پیارے ہو چکے سوائے ایک میرے. مجھے یقین کامل ہے کہ وہ میں ہی ہوں کہ جو یہاں اس وقت جنگل بیابان میں انتقال کر رہا ہوں, اور جماعت آئے گی جو آ کر میری تجہیز و تکفین کا عمل انجام دے گی. وہی ہوا. اہلیہ محترمہ باہر تھیں, کچھ ہی دیر بعد دیکھا کہ قافلہ گزر رہا تھا, ان کو بلایا اور بتایا. آئے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, دوسرے حضرات بھی تھے. تو غرض یہ کہ پھر پورے بشارت سنائی, سارا پیغام دیا اور طریقہ کار بتا دیا اور وصیت کر دی کہ جنازہ کون پڑھائے گا, کس طرح سے کیا عمل کرنا ہے, اور کھانے کے بھی انتظامات مکمل, ساری تیاریاں کر کے بڑی سعادت کے ساتھ بڑے آرام سے دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایک کی زندگی اور ایک ایک کا نام, ایک ایک کا لقب, ایک ایک کے حالات اس قدر مٹھاس والے ہیں کہ جس کی زندگی کو دیکھا جائے شیر و شکر اور بڑی میٹھی زندگی دکھائی دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ گفتگو فرمائی, اس میں فرما دیا کہ جس کسی میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں گی جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی, فرمایا کہ انس وضو ہمیشہ کامل درجے کا کیا کرو, کامل درجے کا وضو کرو گے زندگی تمہاری دراز ہوگی. عمر کے اندر برکت کا ایک آسان سا نسخہ کہ وضو صحیح طرح سنتوں کے مطابق کامل مکمل احسن طریقے سے کیا جائے. تو فرمایا کہ وضو کامل درجے کا کرو, تمہاری عمر دراز ہوگی. میری امت کا جو بھی فرد چلتے پھرتے تمہیں آمنا سامنا ہو جائے اس کو سلام کرو, تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کرو, بھلے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, سلام کر کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو, گھر میں خیر و برکت کے انبار لگ جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سے نسخے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اپنی امت کے لیے کہ اگر ہم اور آپ بھی ان کو اپنا لیں تو یقیناً نفع ہی نفع ہے, فائدے ہی فائدے, مزے ہی مزے ہیں. کہ جب کبھی کوئی ہر ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی عمر دراز ہو, لمبی زندگی ہو, خیر و برکت والی, صحت اور عافیت والی, فرمایا کہ وضو کو اچھے طریقے سے کیا کرو, تمہاری عمر دراز ہوگی. لوگوں کو سلام کیا کرو, جو بھی میرا امت ہی تم سے ملے اس کو سلام کرو, نیکیوں میں تمہارے اضافہ ہوگا. وضو کے کامل ہونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر ایک کو سلام کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اور جب گھر میں داخل ہو تو فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے کے ساتھ سلام کر کے درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو, گھر خیر و برکتوں کا مرکز بن جائے گا, خیریت ہی خیریت ہوگی, سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور فرمایا کہ چاش کی نماز کا اہتمام کرو کہ تم سے پہلے لوگ جو اللہ کے ولی بنے ہیں وہ اسی عمل کو اپنایا کرتے تھے. ولی اللہ بننے کا نسخہ بھی اس میں عطا فرما دیا کہ چاش کی نماز کا اہتمام کرنے والا ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے کہ 360 جو جوڑ اللہ پاک نے بدن کے اندر رکھے ہر جوڑ کا شکر, فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے شکر واجب ہوتا ہے, لیکن اگر چاش کی نماز انسان پڑھ لے تمام کی تمام نعمت کا شکرانہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا سب سے کام کی بات, فرمایا کہ اگر تم چاہو آخرت میں میرے ساتھ ملنا, میرے ساتھی بننا چاہو, تو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا اکرام کرو. چھوٹوں پر شفقت کرتے رہو, بڑوں کا اکرام کرتے رہو, آخرت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا. قیمتی قیمتی یہ ہیرے اور جواہرات ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی سے بھی عمل ہم اپنا لیں اسی نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے, تو یہ عمل مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر بڑی تاثیر لیے ہوئے ہیں. جمعے کے دن میں نے حدیث مبارک سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا ہی مبارک رشتہ ہے اور بہت ہی بابرکت رشتہ ہے اور بہت ہی قیمتی رشتہ ہے, کہ جب انسان رشتہ ہے اس دیواج میں منسلک ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا ایمان تو کامل ہو گیا, اب باقی آدھے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے. خواہشات اور شہوانی سلسلوں کے جتنے بھی گناہ تھے ان کا دروازہ بند ہو گیا, آدھا ایمان کامل ہو گیا, فرمایا کہ اب آدھے ایمان کی سلامتی کی فکر میں رہے. تو اس رشتے کے اندر فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین مومن مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو آپ نے بہترین مسلمان قرار دیا. اسی ذیل میں پھر ہم نے وہ حدیث مبارک سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو بھی تم میں سے یہ چاہتا ہو, آخرت میں اس کا گھر میرے گھر کے نزدیک ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں، حضور کے محلے میں، حضور کے اڑوس اور پڑوس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب، جس کا مکان جو بھی چاہتا ہو. فرمایا کہ وہ دو کاموں کو اپنا لے، ایک اپنے اخلاق اچھے کر لے، ایک اپنی بیوی کے ساتھ اپنے رویے اچھے کر لے. جنت کے اندر کون نہیں چاہتا؟ ہر مومن مسلمان کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو، اور پھر آپ کے گھر کے نزدیک گھر مل جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ نے فرمایا تھا، علی جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہی، آمنے سامنے. دنیا میں بھی آس پاس تھے بالکل. آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں حضرات کا جو در دولت تھا، یہ پورے اس روز اثر کے اندر ہی آ چکا ہے. وہ جو یہاں سے جالی شروع ہوتی ہے، سنہری جالیوں سے لے کر آپ کے سرانے کی طرف اور آپ کی پیٹ مبارک کی طرف، قدمین شریفین کی طرف، تو یہ پورا وہ خطہ ہے جہاں پر ازواج مطہرات کے حجرات تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھر، اور ایک صندوق اور ایک چارپائی اس زمانے سے رکھی چلی آ رہی ہے محفوظ، وہ ساری اسی اندر دکھائی دیتی. غلاف کے اندر وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. غرض یہ کہ یہاں بھی ساتھ اور آخرت میں بھی. فرمایا کہ تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو ہمیں بھی یہ خوشخبری آپ نے سنا دی کہ تم میں سے بھی جو چاہے کہ آخرت میں جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے نزدیک ہو، تو عمل کتنا آسان ہے کہ انسان اپنے اخلاق اچھے کرے اور اپنی بیویوں کے ساتھ رویے اچھے کر لے. پورا ہی مضمون مکمل کر دوں. پھر بیویوں کو بھی سبق دیا تھا کہ بیوی بھی اگر چاہے کہ جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہو، تو فرمایا کہ بیویوں کو چاہیے، فرمایا کہ اگر میری امت کے اندر مخلوقات میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے. شوہر کی عظمت شان کو بیان کیا کہ شوہر کی عظمت اس قدر ہے کہ اگر مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے. اور دوسرے نمبر پر ایک خاتون نے جو شادی ہونے سے پہلے پوچھا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے حقوق کی کیا بات پوچھتی ہو، اگر اس کے تمہارے شوہر کے پورے وجود پر تھوڑے نکل جائیں، زخمی زخمی ہو، لہو لہان ہو، اور تم زبان سے چاٹ کر اس کے پورے وجود کو صاف کر دو، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث کہ خواتین میں جس کے لیے جو بھی اس کو اپنا لے، ان کا جنت کا داخلہ آسان ہے. فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها، کوئی بھی خاتون مومن مسلمان ایسی ہو کہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہو، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت رکھتی ہو، امانت میں خیانت نہ کرتی ہو، اور چوتھے نمبر پر وہ اطاعت زوجہا، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جنت اس کے لیے کھلی ہے. تو طرفین کو حکم دیے کہ شوہر اگر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنا گھر بنائے گا. اور اچھائی کا معیار قرار دیا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے، اعلی درجے کا ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ اچھا ہو. اور ادھر بیویوں کو اہمیت بتا دی کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا، اور دوسری طرف اگر بیوی ایسی ہو کہ شوہر کی خدمت اور اولاد کی تربیت اور پرورش کے ساتھ حقوق اللہ کے اوپر اکتفا کرنے والی ہو، موٹے موٹے جو فرائض اس پر عائد کیے گئے، نمازی ہو، روزے دار ہو، اور عفت پاک دامن ہو، اور چوتھے نمبر پر شوہر کی خدمت گزار ہو، فرما بردار ہو، متی ہو، فرمایا کہ سارے دروازے اس کے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. تو جنت تو اللہ پاک نے رکھی ہے اہل ایمان کے لیے، اور اسباب بھی رکھ دیے اس میں جانے کے لیے، داخلے کے لیے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان کر چلنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ تو اتنی پیاری ذات ہے، قرآن کریم میں اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے بندو کہاں چلے جا رہے ہو؟ حق اور باطل کھول کھول کے بیان کر دیا، جنت دوزخ کے سارے مناظر قرآن کریم میں اتار دیے. کیا کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خیر چھوٹی سے چھوٹی، کوئی بھی شر چھوٹے سے چھوٹا، کوئی بھی ایسا عمل جو جنت میں لے جانے والا ہو،
کوئی بھی ایسا عمل جو دوزخ میں گرانے والا ہو، فرمایا کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑا عمل، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بدی اور بڑے سے بڑا گناہ ایسا نہیں رہا جس کو میں نے تمہارے سامنے بیان نہ کر دیا ہو. ہر چیز بیان کر لینے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، سب کچھ بیان ہو چکا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ اس قدر تمہارے لیے انتظامات ہیں، عالیشان جنت تیار ہے، جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، اور تم دنیا کے اندر ایسے منہمک ہو کر جس طرح بیٹا بچہ ماں کی نافرمانی کر کے جب نکل کھڑا ہوتا ہے تو ماں اس سے فریاد بھرے انداز میں پوچھتی ہے، ارے میرے بیٹے کہاں چلا، تو کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ماں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے چلتا ہے، اور اس وقت ماں بالکل بے بس ہو کے آخرکار اپنے بچے کو فریاد بھرے انداز میں پوچھتی ہے، میرے بیٹے کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں میں نے تمہارے لیے کس قدر وعدے رکھے، انعامات رکھے، تم آخر کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ یا ایوہ الانسان، اہل ایمان تو اہل ایمان ہے، یہاں تو اللہ پاک اپنی پوری مخلوق کو خطاب فرما رہے ہیں، انسانیت کے اندر اہل ایمان اور غیر اہل ایمان دونوں آ جاتے ہیں، اس میں خطاب عام فرما کر اپنی پوری مخلوق کو جھنجھوڑ رہے ہیں. یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ہم نے تو تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا، دنیا کے لیے بھی تیرے لیے سارے دستور دے دیے، طریقے دے دیے، اور آخرت کے سارے انتظامات تمہارے لیے ہم نے کیے ہیں، پھر بھی تم ہمیں بھلا کر، فراموش کر کے کس کی طرف چلے جا رہے ہو؟ یا ایوہ الانسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے مہربان پروردگار سے کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں گمراہ ہو گئے، کیوں بھٹک گئے، کیوں راستے سے ہٹ گئے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اپنے چہرے کو تو دیکھو، کس قدر حسن و جمال کا پیکر بنایا، کس قدر اچھی مخلوق میں تیرا چناؤ کیا، تی عظیم نعمتوں کے باوجود بھی مجھ کو فراموش کیے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، آ جاؤ میری طرف کہ کامیاب ہو جاؤ گے. گناہگاروں کو خطاب کرتے ہوئے کس قدر پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگاروں کو بلا رہے ہیں. ماں جب اپنے بیٹے سے ناراض ہوتی ہے اور پھر اپنی محبت جتاتی ہے تو کہتی ہے، میرے لال، میرے چاند، میرے جگر گوشے، ارے میرے دل کے ٹکڑے کہاں چلا گیا؟ تو ماں اپنی اس فریاد کو ان الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتی ہے. تو الفاظ کا سننا تو آسان ہے، لیکن اس الفاظ کے اندر جو محبت ہے اس کو ترجمے کے ذریعے نہیں سنا جا سکتا، وہ محسوس کی جا سکتی ہے. کہ وہ ماں کی مامتا ہی جانتی ہے کہ بچہ جب ناراض ہو کر ماں سے بچھڑ کر چلتا ہے تو ماں جس درد کے ساتھ اس کو کہتی ہے کہ یہ، ارے میرے لال، تو کیوں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کے اندر جو درد اور محبت ہے، یہاں اللہ پاک نے بھی اپنے بندوں کو اسی درد کے ساتھ پکارا کہ بندو، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، جنت دوزخ تمہارے لیے رکھی، ڈراوے کے سامان رکھے تاکہ تم بچو، نیکیوں کے سامان رکھے، جنت کی خوشخبریاں رکھی، وعدے کیے، کیا کچھ پیغامات تمہاری طرف بھیجے، پھر بھی تم بھٹک کر کہاں چلے جا رہے ہو؟ جہاں گناہگاروں کو خطاب کیا، دستور یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ جب انسان بڑا ہو اور چھوٹے پر ناراض ہو جائے تو انسان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، لہجے میں بدلاؤ آ جاتا ہے، پھر اس وقت انسان جب سرزنش کرتا ہے تو اس وقت اس کے لہجے میں بڑا جلال ہوتا ہے اور وہ غیظ و غضب کے ساتھ سامنے والے کو مخاطب کرتا ہے. لیکن یہاں اللہ پاک قرآن کریم میں بھی اور احادیث مقدسہ کے اندر بھی جب اپنے گناہگار بندوں کو خطاب کرتے ہیں تو اس وقت غیظ و غضب والا انداز دکھائی نہیں دیتا، وہی پیار اور محبت اور شفقت دکھائی دیتی ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، اس میرے کے اندر جو پیار ہے، جو اپنائیت ہے، جو محبت اور جو شفقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، تو میں ان سے نزدیک ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے 10 بدعا ہوتا ہے، اے اللہ، یا رب، ربنا، ربی، کوئی بھی خطاب کا لفظ استعمال کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی, بندے بول میں حاضر ہوں. کیا کہتا ہے؟ کہ ہر دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, ارے میرے بندے بول, کیا چاہیے, مانگ, کیا مانگتا ہے. وہاں سے تو محبت کے اتنے معاملات ہیں, اور یہاں سے بندے کے اندر بے التفاتی ہو, بے توجہی ہو, دوری ہو, غفلت ہو, کس قدر بے وفائی ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. جب محبت ہو جاتی ہے, محبوب کے در پر پہنچنے کے لیے لاکھ ٹھوکرے کھانی پڑے, دسیوں مشکلات اٹھانی پڑے, ہر مشکل انسان سہتا ہے. کاش کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے, اس ذات کا پیار مل جائے کہ جس ذات نے ہم پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے, ہمیں کہاں ایک ناپاک قطرے سے اٹھا کے اشرف المخلوقات بنا ڈالا. اور اس مالک و خالق کی محبت کہ جس نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا, صرف ایک حصہ کائنات میں اتارا جس سے پوری مخلوق آپس میں پیار اور محبت کرتی ہے, 99 حصے اپنے پاس رکھے, آخرت میں وہ 100واں حصہ بھی اللہ پاک اپنی اسی 100 رحمتوں میں جمع کر کے پوری 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے. ایسے کریم داتا, ایسے رحم کرنے والی ذات, ایسے بڑے بادشاہ کے ساتھ واسطہ ہے کہ جب بندہ اس سے توجہ کے ساتھ پکارتا ہے فوراً جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, بول میرے بندے کیا کہتا ہے, مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. لبیک اس کا معنی حاضر ہوں, جیسے کوئی کسی کو پکارے اور فوراً جواب کے اندر کہا جائے حاضر حاضر, لبیک لبیک, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندگی پکار پر فوراً لبیک یا عبدی, بندے میں حاضر ہو, تو مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے, کیا تیری ضرورت ہے. دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ دینے والے نہ ہوں, ہر چیز دینے والے. انسان دستور بنا لے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, ان 5 انگلیوں کا اندر ضابطہ یہ بنا لے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی جب دعا کرنے لگے حمد و ثنا کر لے, حمد و ثنا اپنے الفاظ میں جس انداز سے بھی کر سکتا ہو, الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ مختصر سی اور جامع تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کا آغاز ہی اسی تعریف سے کیا, اور اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کر سکتا ہو, جو اس کو کلمات یاد ہوں, ان تعریفی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد و ثنا کرے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر, پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی تعریف جس انداز سے جتنی گہرائی کے ساتھ جتنی محبت کے ساتھ کر سکتا ہو کرے, دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے کہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ پیارا اتنا عمل ہے کہ اللہ پاک نے اس کی مقبولیت کا وعدہ فرما رکھا ہے کہ جو بھی درود و سلام پڑھے گا اللہ قبول و منظور فرما لیں گے. اس کریم داتا کی ذات سے بڑا بعید ہے کہ وہ ساتھ ساتھ آنے والی 2 چیزوں میں سے ایک کو قبول کر کے دوسرے کو واپس کر دے, وہ کریم داتا ایسے نہیں کرتا. درود شریف تو قبول و منظور ہے ہی, اس کے ساتھ جو بھی چیز لگ کر جائے گی سفارش ہو جائے گی, کام بن جائے گا. تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لے, نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے, نمبر 3 یہ مرحلہ جو مرکزی اور بیچ کا مرحلہ ہے, اپنی عبدیت کا اظہار, اپنے گناہوں کا اعتراف, اپنے آپ کو مجرم گرداننا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اپنے آپ کو ظالم گرداننا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعا سکھائی تھی کہ نماز کے اندر آخر میں دعا مانگ لیا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ایسی مبارک ہستی کہ جن کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری, دعا سکھائی جا رہی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل مٹاؤ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیے ہیں. وانه لا یغفر الذنوب الا انت, اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے آپ کی ذات کے. فانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. مغفرتا من عندک, وارحمنی، مجھ پر رحم کر دے اور اپنی مغفرت عطا فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بے شک میں تو ظالم ہوں، گنہگار ہوں، مجرم ہوں، اقراری مجرم ہوں، اعتراف کرتا ہوں، مجھے تو معلوم بھی نہیں کتنے گناہ مجھ سے ایسے ہو جاتے ہیں جس کا مجھے شعور بھی نہیں ہوتا، انجانے کے اندر بھی میں تیرے کتنے گناہ کر بیٹھتا ہوں. اقراری مجرم بن جائے، سراپا مجرمانہ حیثیت میں اپنے آپ کو گرائے. الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فان تغفر فانت لذاک اہلو وان تطرد فمن یرحم سواکا. الہی تیرا گناہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ تیرے دربار میں گناہوں کا بوجھ لے کر آ چکا، یہ پرانا مجرم ہے، اس سے پہلے بھی یہ تیرے دربار میں آ چکا. ہارون الرشید حج کے موقع پر ننگے سر ننگے پاؤں عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا، زاروں قطار بلک بلک کر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، گرمی پڑ رہی چلچلاتی. ایک بزرگ نے اپنے صاحبزادے کو کونی ماری، کہا دیکھو زمین کے جبار کو آسمان والے جبار کے سامنے کیسے گڑ گڑا رہا ہے، سنو تو اس کی فریاد کیا کہہ رہا ہے. اور کہہ رہے تھے ہارون الرشید، الہی انت انت و انا انا، اے اللہ بے شک تو ہے، میں ہوں، انا العواد بالذنبی وانت العواد بالمغفرہ، میں پلٹ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، تو پلٹ پلٹ کر معاف کرتا ہے. این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، یہ دربار ہمارا شاہی دربار ہے، یہاں اگر ہزار مرتبہ بھی توبہ توڑ کے آؤ گے معافی پاؤ گے. الہی عبدک العاصی اتاکا، الہی تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار پہ آیا ہوا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، تجھ کو پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اگر تو اس کو مغفرت کر دے، بخش دے، معاف کر دے، تو یہ تیری ہی شان ہے، تو ہی اس کا اہل ہے کہ تو مجرموں کو معاف فرماتا ہے. وَإِن تَطْرُدْ، اور اگر تو نے دھتکار دیا، بھگا دیا، دور کر دیا، دفع کر دیا، مردود کر دیا، فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، تیرے سوا کائنات میں اور ہے کون جو مجھے معاف کرے، تو فریاد کی جائے. تیسرے نمبر پر، سب سے اول پر حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا، اس کی تعریف، محبت میں سرشار ہو کے. دوسرے نمبر پر درود شریف، اور تیسرے نمبر پر اپنی گناہوں کا اعتراف، اپنے جرم کا اعتراف، اپنے آپ کو مجرمانہ حیثیت میں اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اپنے آپ کو گرانا، اقراری مجرم بن کے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جب کامل متوجہ ہو جائے، اب چوتھے نمبر پر اپنی ضروریات اللہ کے سامنے، پورا پنڈورا کھول دیا جائے، پنڈارا کھول دیا جائے، یا اللہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ دے دیجیے، وہ دے دیجیے، یہ ہے، بیماری سے شفا مانگے، تنگ دستی سے فراخی مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، ہر چیز مانگے، دل کھول کے مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اب جوش میں ہے. طریقے سے اور سلیقے سے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یکسو ہو کر اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ہر چیز مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما دے، اور پھر آخرت حسنہ، آخرت بھی اچھی عطا فرما دے. اس حسنہ کے اندر جو قرآن کریم کی اللہ پاک کی عطا کی ہوئی دعا ہے، اس میں تمام کی تمام دنیا کی خیر اور برکتیں بھی آ گئیں، آخرت کی خیر اور برکتیں بھی آ گئیں. ظاہر ہے کہ جب خود احکم الحاکمین شاہی الفاظ عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالی اس کا علم اور قدرت لامحدود ہے، اس کی طرف سے عطا کی جانے والے جو ذخائر ہیں وہ بھی لامحدود ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے خزانے کتنے لامحدود، تو ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے جو دعا اللہ پاک نے سکھائی ہے وہ ایسی شاندار عطا فرمائی ہے کہ جو ان خزانوں کو حاوی ہو. خود فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، ہمیں عطا فرما دنیا کے اندر حسنہ، اس حسنہ کے اندر تمام کی تمام خیر اور بھلائیاں اور خوبیاں آ گئیں، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی بھی تمام خیر اور خوبیاں اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیں. تو مختصر اور جامع ترین دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لیں. اور اسی طرح اللہم عافنا واعف عنا، اے اللہ عافیت عطا فرما، درگزر فرما، یہ بھی مختصر اور جامع دعا ہے. عافیت کہ انسان چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے والا ہو، دنیا بھی اس کی چین اور سکون اور سلامتی والی، آخرت بھی چین اور سکون اور سلامتی والی. وَعْفُ عَنَّا، عفو درگزر والی زندگی، گناہ تو ہوئے لیکن عفو درگزر کا پردہ اس پر ڈال دیا جائے. اسی طرح اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کو واسطے دیے جائیں اس کی رحمت کے، پھر انسان اپنے دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، ساری فریادیں اس کے سامنے رکھتا رہے. یہ چار چیزیں ہو گئیں، اور پانچویں نمبر پر پھر دعا کا اختتام درود شریف پر کر لیں. حمد و ثنا سے شروع کیا درود شریف، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف ربنا ظلمنا کے ذریعے، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت مبارکہ کو اللہ پاک نے اس امت کو جب عطا فرمایا، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ یہ دعا جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی تھی، اس کی بدولت اللہ پاک ان کو نجات عطا فرما دی. آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی اس دعا کو مانگتا ہے تو ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب یہ دعا پڑھی جائے تو انسان مچھلی کے پیٹ میں جائے، یہ دعا مانگے تو اللہ مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دیں. وہ تو ایک قدرت کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے دکھانا تھا. اب جو بھی انسان جس ظلمت، جس گہرائی کے اندر پھنسا ہوا ہو، جس تاریکی کے اندر دھسا ہوا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے. گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہو، مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہو، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان کو اسی طرح سے نجات دیتے ہیں جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی ہے. تو وہ دعائیں مانگ لی جائیں، اور پھر چوتھے نمبر پر اپنے دل کی حالت اللہ کے سامنے کھول کے رکھی جائے، اللہ سے دل کی صفائی مانگی جائے، گناہوں سے بچاؤ مانگا جائے، نیکیوں کی طرف توفیق مانگی جائے، اور اچھے اخلاق مانگے جائیں، دنیا کے اندر سلامتی اور آخرت کے اندر نجات مانگی جائے، اللہ سے اللہ کی دوستی مانگی جائے کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی ذات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی ذات عطا فرما دیں، دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں اور آپ اپنی ہی محبت مجھے عطا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک وحب ما یقربنا الی حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی ذات کا، میں آپ کی ذات سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اللہم انی اسالک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، جو بھی آپ سے محبت کرنے والا ہے اس کی محبت چاہتا ہوں، اہل محبت کے پاس جب رہے گا تو محبت نصیب ہوگی، وحب من یحبک، جو بھی آپ کو چاہنے والے ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں، وحبب ما یقربنا الی حبک، اور ہر اس چیز کی محبت چاہتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت کے نزدیک کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مانگیں، اللہم ارزقنا حب نبیک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کے نبی، و صفیک آپ کے منتخب، و خلیلک آپ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوالی ہیں. اللہم ارزقنا حب نبیک و صفیک و خلیلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحبب ما یقربنا الی حبہ، اور ہر اس چیز کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف کھینچ کے لے جائے. اور وَسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ شُرْبَةً لَا نَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا، آپ کے حوض کوثر سے ایسی سیرابی کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد پھر پیاس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. یہ دعائیں مانگنے کے انداز ہیں، دعائیں مانگنے کے آداب ہیں. اس انداز سے اگر دعا مانگی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا کہ آپ پہلے حمد و ثنا بیان کرتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے، اس کے بعد استغفار وغیرہ کے کلمات ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اپنی دعائیں ہو گئیں، آخر میں درود شریف پر دعا کو ختم کر لیا کرتے تھے. دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھے ہوں تو ترتیب ذہن میں رہے کہ پہلے نمبر پر حمد، دوسرے نمبر پر درود شریف، تیسرے نمبر پر گناہوں کا اظہار، اعتراف عبدیت، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اقراری مجرم گرداننا، اور چوتھے نمبر پر اپنے مقاصد اور مطالب، ساری ضروریات، ساری حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور پانچویں نمبر پر درود شریف پر دعا کو مکمل کر لیا جائے. تو بندہ جب اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، لبیک یا عبدی، بندے بول کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، پھر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت حسن بصری نے تو یہی مقولہ دہرایا تھا اپنے بیان کے اندر، بڑھیا کھڑی ہو گئی، حسن کیا اللہ کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں کہ ان کو دستک دو تو کھل جاتے ہیں؟ رو پڑے، کہا کہ وہی حق یا حسن، ارے حسن تیرا ستیہ ناس، ایک بڑھیا بھی تجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے. بہرحال یہ تو عرف کا ایک محاورہ ہے کہ جو بھی اللہ کے در پر دستک دیتا ہے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں. بندہ پکارتا ہے ربنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا چاہیے. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا. ربنا ربنا کی صدایں لگاتا رہے، مانگتا رہے، فریاد کرتا رہے، جھولی پھیلاتا رہے. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. بھکاری بن کے ساری زندگی بھیک مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ کر آگے چلتا رہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو دینا مناسب ہے کہ نہیں، اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا مناسب ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی حالت کے حساب سے خود بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے سے اچھا فیصلہ فرماتے ہیں. بندے کا کام یہی ہے کہ صدائیں لگاتا رہے، فریاد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، خیر و برکت بھی مانگے، گناہوں کے اوپر عفو و درگزر بھی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کی محبت مانگے، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت اور آپ کے طریقوں کی محبت مانگتا رہے، کہ یہی چیز نجات کا ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ سے دوستی کر لی جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا لیا جائے، آپ کے طریقوں کو اپنایا جائے. زندگی کا ہر وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اس طریقے کو اپنا کر زندگی گزار لی جائے، تو منزل ہمارے لیے موجود ہے، منزل تک پہنچنا پھر آسان ہے انشاءاللہ. جو بھی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو سنتوں پر عمل کرنا در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو منزل مقصود ہے، اللہ کی ذات ہمیں مل جائے گی، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے گی، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے گا، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی صاف ستھرے اصولوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. یہ دعا کی درخواست ہے، یہ تو خالی. حافظ محمد طلحہ ظفر، اللہ پاک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے، جو بھی کمزوریاں اللہ پاک دور فرما دے، بچے کو سلامت رکھے. اور محمد اقبال کی مکان میں جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دے، کامیابی عطا فرمائے، فتوحات عطا فرمائے، جو بھی مشکلات ہیں اللہ پاک مشکلات سے نجات عطا فرمائے. یہ ہمارے تنویر میاں کا پرچہ ہوگا، خالی پرچہ ہے لیکن اس میں ان کی دلی مراد موجود ہے. اللہ پاک تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو صحت کلی عطا فرمائے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب خالی ہاتھ اٹھاتا ہے نا یوں اللہ کے سامنے، جب کشکول تیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائیں. یہ کشکول اللہ کے سامنے پھیلایا جائے. تنویر میاں نے بھی پرچی بھیجی، اگرچہ خالی ہے لیکن اس میں ان کی دلی مراد موجود ہے کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کے لیے ہمیشہ دعائیں کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدہ ماجد کی مغفرت فرمائے. والدہ ماجد اگر حیات ہوں تو اللہ تعالیٰ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ بچھڑے ہوئے ماں اور بیٹے، والدین کے ہندوستان میں رہ گئیں اور یہ بیٹا اپنی خالہ کے ساتھ پاکستان آ گیا ہجرت کے موقع پر، ابھی اپنی والدہ کے لیے دعائیں کراتے ہیں. اللہ کرے کہ زندگی میں ان کو اپنی ماں کے ساتھ ملاقات نصیب ہو اگر والدہ حیات ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفاء کلیہ عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت کے روزگار عطا فرمائیے، بے مکانوں کو اپنے ذاتی مکانات عطا فرمائیے، بے سواری حضرات کو اپنی ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصیاں عطا فرمائیے. یا اللہ، جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں پریشانیاں ہیں، آسانیاں پیدا فرمائیے، اچھے اچھے رشتے مقدر فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، درجات عالیہ نصیب فرمائیے، بالخصوص ہمارے والدین ماجدین کو یا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیے. ہم میں سے ہر کسی کو اپنے والدین ماجدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. یا اللہ، ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، آپ کے گھر میں ہم سب سر جوڑ کے جمع ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہمارا یہاں پر آنا اور جمع ہونا قبول و منظور فرما لیجیے. یا اللہ، مبارک لمحات ہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، آپ کے منادی پکار کے لیے تیار کھڑے ہیں. یا اللہ، ایسے بابرکت لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے. زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاکیزہ کر دیجیے. یا اللہ، آئندہ زندگی ہمیں پاک و صاف گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، عقل سلیم عطا فرمائیے، فہم دین عطا فرمائیے، فکر آخرت نصیب فرمائیے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب ما یقربنا الی حبک. یا اللہ، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. ہمارے دل تو بہت گندے ہیں، زنگال ہیں، گناہوں کی غلاظتوں میں لتھڑے ہوئے ہیں. یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما کر اپنی محبت سے سرشار فرما دیجئے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیے، دین اسلام کی محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ اخلاق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے. یا اللہ، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاری نصیب فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجئے. زندگی ہمیں ایسی عطا فرمائیے کہ جو کامیابی والی زندگی ہو، پرسکون زندگی ہو، خیر اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائیے. ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، میٹھے اخلاق عطا فرمائیے، اچھے سلوک عطا فرمائیے، حقوق العباد کی ادائیگی آسان فرمائیے. یا اللہ، حقوق اللہ بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. رات دن ہمارے دل دماغ اپنی ذات کے ساتھ وابستہ فرما دیجیے. آخرت کی تیاری میں یا اللہ، ہمیں منہمک فرما دیجیے، انہماک نصیب فرمائیے، دل و جان سے خوب عبادت اور اطاعت کرنے والا بندہ بنا لیجیے. یا اللہ، ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف فرما کر معصوم کر دیجیے، دھلا دھلایا کر دیجیے، پاکیزہ بنا لیجیے. یا اللہ، ہم بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، رات دن صبح و شام ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. یا اللہ، گناہوں کی نفرتیں ہمارے دل دماغ میں مٹھا دیجیے. یا اللہ، آپ نے تو موقع عطا فرمائے ہیں، زندگی کی نعمت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اعمال صالحہ کے موقع عطا فرمائی. یا اللہ، ہمیں ان موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، اپنی زندگی کے لمحات کو غفلت میں گزارنے سے، اپنی نافرمانی میں گزارنے سے ہم سب کو اجتناب نصیب فرمائیے، عافیت دارین عطا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، پوری امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے، مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنا لیجئے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ، مسلمانان عالم کو یا اللہ غلبہ عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، اتحاد اور اتفاق عطا فرمائیے. ہمارے ملک کو بھی سلامتی عطا فرمائیے، رونقیں عطا فرمائیے، خوشحالیاں اور برکتیں عطا فرمائیے، ترقیوں سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ، ہم سب کے دل کی زندگی بھی بدل دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی رونقیں عطا فرمائیے، وجود کو بھی منور فرما دیجئے، گناہوں کی ظلمتوں سے ہمارے دل اور دماغ کو، ہمارے وجود کو یا اللہ پاک و صاف فرما دیجئے. اے الہ العالمین، عبادات کے اندر ذوق اور شوق عطا فرمائیے، خوشی اور خضوع عطا فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کو حفاظت میں لے لیجئے. یا اللہ، ان مبارک لمحات میں آپ ہم سب پر انعام فرماتے ہوئے ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے، اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے، اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے. یا اللہ، ہم سب کو اپنی دوستی عطا فرما دیجئے، اپنا ولی بنا لیجئے. اے الہ العالمین، ہمارا جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہے قبول و منظور فرما کر ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے. اے الہ العالمین، تمام کے تمام ہماری ضروریات اور حاجات آپ کے سامنے ہیں، آپ علیم اور خبیر ہیں، آپ ہم میں سے ہر کسی کی دلی مرادوں کو، جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزوؤں سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے، ہم سب کو ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھیے، دنیا میں بھی سرخروئی نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی عزت اور سرخروئی نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرما لیجئے۔ اے الہ العالمین، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سب سے بڑا سرمایہ یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔